بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو خود نور ہے، خالق نور ہے، اور اس نے نورانی ہستیوں کا انتخاب کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ طاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مشعل راہ ہے جو ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پیر کے روز۔ الحمدللہ آج بھی توفیق ہوئی کہ ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام کے ساتھ۔ کچھ عرصے سے ہماری گفتگو کچھ ایسے ہوتی ہے، یقیناً آپ بھی باخبر ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نہایت خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا، جس کو صحیفہ مبارک سجادیہ کہا جاتا ہے، اس کی دعا کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ اپنے محترم اور معظم مہمان سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ گفتگو کا کارمان اور یہ سفر آ کر پہنچا ہے 34ویں دعا پر۔ 34ویں دعا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ اس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کبھی کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے، جب آپ کا کبھی امتحان ہوتا تھا۔ بہرحال امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سب کو گزرنا ہے، اس مرحلے سے سبھی کو گزرنا ہے، معصوم ہو غیر معصوم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اچھا ہو برا ہو، سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آپ مبتلا ہوتے تھے یا پھر کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو گناہ کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے گزر رہا ہے، عجیب عنوان ہے اس دعا کا۔ یہ 34ویں دعا ہے جس کو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے ایسے موقع پر۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو رہے گی۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا اگر آپ اتنا وقت رکھتے ہوں آج بھی تو ہمیشہ کی طرح ہماری ہمراہی کریں، انشاءاللہ ایک مفید اور اچھی گفتگو رہے گی۔ الحمدللہ آج بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت ہی محترم اور معزز مہمان، ان کے ساتھ ہماری گفتگو رہے گی۔ اجازت دیں یہاں پر پہلے ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کے ساتھ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ اے معبود، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے اس بات پر کہ تو نے گناہوں کے جاننے کے بعد پردہ پوشی کی اور حالات پر اطلاع کے بعد عافیت و سلامت بخشی۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک ہی عیوب و نقائص کے درپے ہوا، مگر تو نے اسے مشتہر نہ کیا، اور افعال بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ ہونے دیا، اور پردہ خفا میں برائیوں سے آلودہ رہا مگر تو نے اس کی نشاندہی نہ کی۔ کتنے ہی تیرے منہیات تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے، کتنے ہی تیرے احکام تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے، اور کتنے ہی تیرے احکام تھے جن پر تو نے کاربند رہنے کا حکم دیا تھا مگر ہم نے ان سے تجاوز کیا، اور کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں، وہ کتنی ہی خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب کیا۔ درا حالی کے دوسرے دیکھنے والوں کے بجائے تو ان پر آگاہ تھا، اور دوسرے گناہوں کی تشہیر پر قدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ ان کے افشا پر قادر تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے بارے میں تیری حفاظت و نگہداشت، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ، ان کے کانوں کے بالمقابل دیوار بن گئی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
آئیے ناظرین باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا آج ہماری گفتگو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی 34ویں دعا کے حوالے سے ہے، اور جس کا عنوان آپ نے ابھی ملاحظہ بھی فرمایا کہ جس وقت آپ مبتلا ہوتے تھے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو اپنے گناہ کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ بہت ہی عجیب عنوان ہے، اور بہت کچھ گفتگو کی گنجائش ہے یہاں پر۔ آئیے چلتے ہیں اپنے محترم مہمان کی خدمت میں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ساتھ ہی خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں شکر گزار ہوں تشریف لائے اور اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، خدا جزائے خیر دے آپ کو۔ 34ویں دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی، بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کے سلسلے میں جو موضوع ہے گفتگو کریں، صرف اجمالی طور پر کچھ باتیں اس حوالے سے کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے تحفظ، اسلام کی تعلیمات، احکام دین کے بیان اور تربیت کے لیے دعا کو اپنا وسیلہ قرار دیا، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں باقی تمام ائمہ سے مختلف ہے.
صحیح.
اور کیوں امام نے اس کو اپنا وسیلہ بنایا، کیوں دعا کو اختیار کیا دین کے تحفظ، تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کی امامت کی ابتدا کے جو حالات اور واقعات ہیں، خصوصاً جو سیاسی حالات ہیں، اس پر ایک اگر اجمالی نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے.
صحیح.
کربلا کے بعد بنو امیہ اپنی حکومت کو مستحکم کر چکے ہیں، اور یہ استحکام اس قدر قوی ہے اور دوسری طرف سے مسلمانوں کی بے حسی کا مقام یہ ہے کہ کربلا کے فوراً بعد تقریباً 2 سال کے اندر وارقہ حرا پیش آتا ہے کہ جس میں مدینہ میں تجاوز کیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں نماز کو، اذان کو تعطیل کیا جاتا ہے، اصحاب اور مسلمانوں کی عزتوں پر، ناموس پر تجاوز کیا جاتا ہے.
اللہ. اور اسی کربلا کے
2 سال کے اندر
عجیب.
اور صرف اسی پر بس نہیں، بنی زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو آگ لگائی جاتی ہے. اب اس سارے عمل، خود کربلا گزر چکی ہے اور کربلا کے بعد یہ سلسلہ ہے،
کتنا بڑا سانحہ، کتنا بڑا واقعہ،
اور پھر اس کے بعد
یہ حالات،
اس کے باوجود مسلمانوں کی جو بے حسی ہے، اب اگر آپ اس کو تصور کریں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ امام سجاد کے اوپر کتنا سخت وقت ہے. اب ایک طرف آپ کو گویا نظر بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ پر جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی اگر آپ اپنی امامت کے حوالے سے کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس کو اپنی نظر میں رکھا جائے.
صحیح. حالات بہت خراب ہیں اور حجت خدا زمین پر ہے جسے اپنے فرائض انجام دینے
ہیں. اب اس کے لیے وہ کیا، اب یہ امامت کی حکمت، امامت کی مصلحت، امامت کے علم کا مقام ہے کہ امام اپنے تمام فرائض کے لیے دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں. دعا کے ذریعے سے دین کا تحفظ کیا جائے گا، دعا ہی کے ذریعے سے اسلام کے معارف کی تعلیم دی جائے گی اور احکام اور تربیت کو انجام دیا جائے گا.
صحیح.
اب اس سلسلے میں امام، دیکھیں دعا ایک ربط ہے بین عبد و معبود، ایک مستقیم خدا اور بندے کے درمیان ایک مستقیم ربط کا نام ہے، اور اس کے اندر جو مراحل ہیں، دیکھیے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے عناوین پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا ایک انسان کی نفسانی کیفیت کا نام ہے، اس کے اوپر پیش آنے والے حالات. اب انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جو حالات میرے اوپر پیش آ رہے ہیں یہ مجھ سے مختص ہیں، یہ بس میرے ساتھ ہیں، میں ہوں اس طرح کی گرفتاری میں اور کسی کو میرے حال کا اندازہ نہیں ہے. لیکن جب ہم امام سجاد کی دعاؤں کے عناوین سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والی کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو امام نے اشارہ نہ کیا ہو، جس کے بارے میں اس کا عبد اور اس کے معبود کے ربط کے حوالے سے دعا کو تعلیم نہ کیا ہو. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر بھی امامت کس طریقے سے انسان کو ہدایت کر رہی ہے کہ وہ اپنے ان خاص حالات کے اندر بھی کس طرح خدا سے ربط پیدا کرے. اب بالخصوص اس عنوان پر آ جائیے کہ جہاں پر ابتلاء کا مرحلہ ہے، ابتلاء بہت سارے معنی ہیں. ابتلاء اس لیے بھی ہے کہ مقامات کو بڑھانا ہے، ابتلاء اس لیے بھی ہے کہ گناہوں کو کم کرنا ہے، ابتلاء کسی گناہ کا نتیجہ بھی ہے.
ابتلاء یعنی وہی آزمائش
ہے.
صحیح. آزمائش،
یہ آزمائش، یہ
امتحان
مختلف مقامات رکھتا ہے. اب انسان مبتلا ہوتا ہے پھر وہ دعا کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ہمارے معاشرے میں یہ عام کیفیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گناہ کی رسوائی کو اٹھا رہا ہے، یعنی اس کا گناہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اس کی جو وہ کیفیت گناہ ہے اور اس کی جو رسوائی ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہاں ایک مقام عبرت ہے. دیکھیے خداوند کریم جو کہ ستار العیوب ہے، اور خصوصاً اس دعا کی ابتدا میں امام سجاد حمد کر کے فرما رہے ہیں، اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک، اے پروردگار تیری حمد ہے. کس مقام کیا ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود چھپا دیتا ہے.
دو مرحلے ہیں جس کی طرف اس عنوان میں اشارہ ہوا ہے، دعا کے موضوع میں اشارہ ہوا ہے اس کی ہیڈنگ میں. ایک تو جب انسان مبتلا ہوتا ہے، آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے، ایک ہے جب کسی شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ رسوا ہو رہا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، چاہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہو تب بھی، چاہے وہ رسوائی کے مرحلے سے گزر رہا ہو کوئی شخص، تب بھی جب انسان اسے دیکھتا ہے دونوں جگہ پر حمد کا تصور وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے.
دیکھیے میں عرض کیا، عبرت کا مقام جب ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو. گناہ کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو وہ مقامات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کھولے جائیں. انسان نے جو گناہ، دیکھیے گناہ وہ اعمال ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو انسان کے ہاتھ میں سوائے شرمساری اور خجالت کے کچھ نہیں ہوتا،
سر نہیں اٹھ سکتا ہے اس کا.
یعنی آپ اس کیفیت کو دیکھیں، اگر مثلا میرے گناہ کھل جائیں تو میں نہ اپنے باپ سے بات کر سکتا ہوں، نہ بیٹے سے بات کر سکتا ہوں، نہ دوست سے بات کر سکتا ہوں، کوئی نہیں. یعنی شاید میرے بعض گناہ ایسے اتنے قبیح ہوں، ان کی کیفیت رسوائی ایسی ہو کہ اگر میں وہ کھل جائیں تو شاید مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا چاہے. تو اسی مرحلے پر آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرے کی بنا کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار اپنی اس صفت ستار العیوب کے ذریعے سے کہ وہ ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے،
چھپاتا ہے.
اب جب وہ ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے تو ہماری عزت بنتی ہے. توجہ فرمائیے کہ اگر پروردگار ہمارے عیوب کو نہ چھپائے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے.
عزت ہے تو سب کچھ ہے زندگی میں،
اور اگر یہی ہاتھ سے چلی جائے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے،
کچھ نہیں ہے. پھر وہ بہت خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے وہ انسان جس کی عزت نہ ہو.
بالکل. اب پروردگار دیکھیں، ہم انسان پروردگار ستار العیوب ہے، اس کے باوجود کچھ لوگوں کی گناہوں کی رسوائی سامنے آ رہی ہے. کیوں؟ کیا خداوند ان کے لیے ستار العیوب نہیں؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر جو بحث ہے فلسفے کی، فائل کی فائلیت اور قابل کی قابلیت کی، وہ بحث ہے. خدا ستار العیوب ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی رسوائی سامنے آتی ہے. اب روایات میں ان کو گنوایا گیا ہے، آئمہ نے بتلایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیے یہ گناہ وہ ہیں کہ جن کی رسوائی، جن کا نتیجہ ہمیشہ انسان کے سامنے آتا ہے،
جن کو چھپانا ذرا مشکل ہے،
ممکن نہیں ہے
چھپانا، جن کا مشکل ہے
چھپانا. یہ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو کیفیت سامنے رہی ہے، یہ وہ جو تکوینی عمل ہے مکافات عمل کا، کہ انسان اچھائی کرے اچھائی پلٹ کر آئے گی، برائی کرے برائی پلٹ کر آئے گی. یہ مکافات عمل کس طرح سے یہاں پر آ کر تشریح اسے، دیکھیے گناہ، جزا، سزا، ثواب، عقاب، یہ سارے مراحل تشریعی مراحل ہیں.
صحیح. مطلب یہ کہ ایک آپ سے تقاضا کیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے فلاں کام کرنے کا، آپ سے کہا گیا ہے کہ فلاں چیز سے بچیں، یہ حکم ہے یہاں پر
پروردگار کا.
جی، پروردگار کا حکم ہے. ہم سے کچھ کہا گیا کرنے کو نہیں کرتے ہیں، ہم سے منع کیا گئے،
ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا،
ہم نے نہیں روکا، لیکن اس کا اثر سامنے آ رہا ہے ذلت اور رسوائی کی صورت.
بالکل.
یہ وہی ہے قانون، اس حکم کے ساتھ ساتھ ایک قانون جو اس میں حاکم ہے دنیا میں، جو آپ بتا رہے ہیں تکوینی.
دیکھیے یعنی مکافات عمل ہے. دیکھیے جتنی برائی زیادہ ہوگی پلٹ کے ہماری طرف برائی آنی ہے،
صحیح،
جتنی اچھائی زیادہ ہوگی اتنی ہماری طرف پلٹ کے اچھائی آنی ہے. اب یہ خود ایک مکافات عمل جو تکوینی عمل ہے، وہ اس مقام پر آ کر اس تشریح کے ساتھ گویا ارتباط پیدا کر رہا ہے. یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ، جن کا عقاب، جن کی سزا انسان دنیا میں دیکھتا ہے اور وہ کس طریقے سے، اس کی فضیحت کے ذریعے سے.
میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ روکتا ہوں. ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ چھپاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا چھپانا ناممکن ہے، چھپ نہیں سکتے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو کبھی کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بات ہو رہی ہے ہماری صحیفہ مبارک سجادیہ کی 34ویں دعا کے حوالے سے، اور مولانا کاظم صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس.
یا قاضی الحاجات، 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 يا قاضي 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 الحاجات.
ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان ناظرین کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس پروگرام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے ای میلز کو ہم تک پہنچاتے ہیں. میں پھر درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے، کوئی سوال آتا ہے تو ضرور پوچھیں. urdu.sehar.tv.ir یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور اس پر تمام سحر ٹی وی کے پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے. اور اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہوتا ہے، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو urdu@sehar.tv.ir یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، ہم تک پہنچا سکتے ہیں. قبلہ، ابھی آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، بلکہ قانون ہے، کبھی کبھی نہیں ایسا ہوتا ہے، جو انسان اچھائی کرتا ہے اس کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے، اس کا نتیجہ وہ دیکھتا ہے. برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان برائی کرتا ہے، خدا اس کو چھپا دیتا ہے بس، بلکہ بہت سے مواقع پر یہی ہوتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، چھپ نہیں پاتے. کچھ عنوان جو دعا کا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مبتلا ہوتے تھے، امتحان کے مرحلے سے گزرتے تھے، یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، تب آپ دعا کرتے.
بالکل. اب یہ مقام یہاں پر جو غور کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خداوند گناہوں کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے. گناہ چھپنے کے بعد انسان دو حالتیں اس کی متصور ہیں، یا یہ کہ وہ گناہ کے چھپنے کے بعد اور جری ہو جائے اور گناہ کی طرف جائے، لیکن دوسری صورت وہ ہے کہ جہاں پر نہیں، انسان گناہ کے چھپنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ میں آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. دیکھیے، دو مرحلے ہیں یہ انسان. اب انہی دو مرحلوں میں اسی چیز کو، اسی دعا کے ضمن میں امام سجاد ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر انسان جرأت پیدا کرے اور گناہوں کو، یعنی چھپنے کے بعد اور گناہوں کو انجام دے، تو بالآخر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اس کے گناہوں کی رسوائی
سامنے آئے گی
اور وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا،
ٹھوکر لگے گی.
اب یہی ٹھوکر لگنا، خود دیکھیے، اس کے اپنے اندر خدا رحیم مطلق ہے، یہیں سے اس کے رحم اور رحمت کی آپ انتہا کو دیکھیے کہ یہ ٹھوکر لگنا بھی گویا انسان کے لیے ایک رہنمائی ہے،
اس کو متوجہ کرنا،
بیدار کرنے کے لیے، کہ اگر انسان اس لمحے میں بھی بیدار ہو جائے تو پھر ہدایت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر اس ٹھوکر، اس رسوائی، اس پشیمانی کے باوجود بھی کوئی اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، تو پھر خداوند اس مقام پر آ کے کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم، اب ظالم نے اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ وہ ہدایت اور معافی کے قابل نہیں ہے،
اب اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا،
اب نہیں کرے گا. اب لیکن مرحلہ دیکھیے اب کہ کس طریقے سے امام پروردگار کی اس صفت کے لیے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک و معافاتک بعد خبرک. تو جانتا ہے، خبیر ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو جانتا ہے، اس کے باوجود چھپا دیتا ہے. جبکہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے، انسانی کیفیات کو کس طریقے سے اس دعا کے اندر امام سجاد بیان کر رہے ہیں کہ فکلنا قد افترف العائبا، یعنی ہم کون ہیں؟ انسان، اس کے نفس کا تمایل، اس کے نفس میں موجود شہوات، بعض اوقات وہ عیوب، عیب دار چیزیں اس کے لیے اچھی ہو جاتی ہیں. اب اس کیفیت میں کیا کرتا ہے کہ انسان ان عیوب کی طرف جاتا ہے. اب ہم جا رہے ہیں عیوب کی طرف، لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم ان عیب کو انجام دے رہے ہیں، لیکن فلم تشہر ہو ورتکب الفاحشہ فلم تفزہ ہو، یعنی ہم فاحشہ کو ارتکاب کر رہے ہیں، پروردگار اس کی فضیحت کو نہیں سامنے آنے دے رہا،
برائی کو انجام دے رہے ہیں،
لیکن ہم برائی کو، عیوب کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار اسے مشہور نہیں کر رہا، اس کو آشکار نہیں کر رہا. اب یہ مقام شکر ہے اس کے لیے کہ جو اب گناہ سے بچنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچیں. اسی کو دیکھیے مختلف، یعنی یہاں پر اگر ادبی گفتگو کے حوالے سے بات کی جائے تو بلاغت اور فصاحت کی ایک دنیا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ مقام دیکھیے، عیب ہے جس کو پروردگار مشہور نہیں کر رہا، آشکار نہیں کر رہا، فاحشہ ہے، فواحش ہیں جن کی فضیحت کو پروردگار چھپا رہا ہے، ظاہر نہیں ہونے دے رہا. انسان سو کیا فرما رہا ہے کہ وہ تستر بالمساوی فلم تدل علیہ، ہم گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پروردگار کیا کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا کہ وہ آ کر میرے گناہوں، میری غلط چیزوں کو دیکھے،
پردہ ڈال رہا
ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے. کس طریقے سے؟ یعنی دیکھیے، خود الفاظ کے اندر پروردگار کے اسی ستار العیوب ہونے کی مختلف کیفیات کو امام سجاد بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اقرار ہے، منزل اقرار ہے، کم نہیں لقد آتے نہ ہوں و امر قد وقف تنا علیہ، ہم کیا ہیں؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تیری نہیں ہے لیکن پروردگار منع کر رہا ہے اس کام سے لیکن ہم اسے بجا رہا ہے.
کئی جگہ تو نے ہمیں روکا ہے بہت سی جگہوں پر لیکن ہم آگے
ہم انجام دے رہے ہیں
ہم آگے
اور تیرا امر ہے لیکن ہم اس کو انجام دینے سے ٹھہرے ہوئے ہیں, ہم انجام نہیں دے رہے. اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ فتعدی نہ ہو, ہم تجاوز کر رہے ہیں حدود الہی ہیں. نہیں کہہ دیا تو نہیں کرنا, امر دیا ہے تو کرنا ہے, لیکن انسان کی کیفیت کیا ہے؟ روکی ہوئی چیز کو انجام دے رہا ہے. جس چیز پر پروردگار امر کر رہا ہے کہ انجام دو, وہاں بجائے اس کو انجام دینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. یہ حدود الہی ہیں جن سے ہم تجاوز کر رہے ہیں,
حد سے آگے بڑھنا
بڑھ رہے ہیں,
حد سے پیچھے ہٹنا.
اب دنیا کی کیفیت کیا ہے کہ دنیا میں اگر پروردگار, دیکھیے انسان کے گناہ اگر اس کے سامنے آ جائیں کسی بھی حالت میں, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں, اس کے گناہوں کا ظاہر ہونا, اس کے فضیحتوں کا ظاہر ہونا اس کے لیے شرمساری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک جید صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود کو وصیت کرتے ہوئے یہ الفاظ ہیں, دیکھیے, یا ابن مسعود احذر یومن تنشر فیہ الصحائف, اے ابن مسعود اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت, جس دن تمام نامہ اعمال
کھول دیے جائیں گے.
اب جب نامہ اعمال کھلیں گے تو جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ سامنے آئیں گے, وہ عیوب جو ہمارے اندر موجود ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ تظہر فیہ الفضائح, وہ مقام آ جائے گا جہاں پہ ہماری فضیحتیں ظاہر ہونا
چاہیے, رسوائیاں سامنے آئیں گی.
ڈرا رہے ہیں پروردگار کہ اس عذاب, اس کیفیت سے کہ جہاں پر وہ ہمارے گناہوں کو کھول دے گا, اور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ڈرو اس دن سے.
یعنی اور ایسے موقع پر متوجہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ موقع نہ آنے دے.
بالکل,
وہ موقع نہ آنے دے. اور بہرحال سب کی فائلیں کھولی جائیں گی, گناہ سب نے کیے ہیں, لیکن تم ابھی اس دنیا میں رہ کر کے کچھ ایسا کام ضرور کر سکتے ہو تو وہ نوبت نہ آئے.
وہ نوبت نہ
صحیح جلد دیں مولانا نقوی صاحب, کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں, وقت تو چلا ہے بریک کا. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں جائیے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع جاری رہے گا, اسی دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی. نقوی صاحب چار پانچ منٹ کا وقت ہے اور ابھی ہماری اور آپ کی بات کسی منزل تک نہیں پہنچی ہے. بسم اللہ.
دیکھیے ابھی جو سلسلہ گفتگو جہاں چل رہا ہے وہ یہ مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے روکتا نہیں ہے, پروردگار اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے. اب یہ ایک ایسا مقام ہے, خود امام سجاد, عجیب الفاظ ہیں میرے مولا کے, فرماتے ہیں عجب تو لمن یحتمی عن الطعام لمضرتہ, فرما رہے کہ میں حیران ہوں ایسے شخص کو دیکھ کر جو کہ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ اس کو ضرر دے سکتا ہے. حالانکہ انسان کے اندر اشتہا, بھوک کی کیفیت کیسی ہے, لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ غذا مجھے نقصان دے گی تو اس سے کبھی بھی اس کا ارتکاب نہیں کرے گا, اسے کھائے گا نہیں,
کبھی نہیں کھائے گا.
یہ مقام ہے. لیکن فرما رہے ہیں ولا یحتمی من الذنب لمعرتها, کہ میں حیران ہوں کہ وہ کھانے کے جو مضرات ہیں اس کی وجہ سے تو رک رہا ہے,
کھانے کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے نہیں کھا رہا ہے وہ,
لیکن گناہ کے جس کی وجہ سے اس نے ذلیل ہونا ہے, جس کی وجہ سے رسوائی آنی ہے, اس کی وجہ سے
آسانی سے انجام دے دیتا ہے,
دے دیتا ہے, اس سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو رسوائی کی منزل کیا ہے؟ رسوائی کی منزل وہ ہے کہ پھر انسان وہاں پر آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر مر بھی جاؤں لیکن رسوا نہ ہو. جان سے زیادہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اب پروردگار کس کس کیفیتوں میں, کہاں کہاں, کس طریقے سے ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے, یہ اس دعا کے انہی سلسلہ, مثلا جیسے اب آگے اسی دعا میں فرما رہے ہیں وہ سیئۃً اکتسبناہا و خطیئۃً ارتکبناہا, وہ برائیاں جن کو ہم نے سمیٹا ہے, وہ خطایا, وہ گناہ, وہ غلطیاں کہ جن کو ہم نے ارتکاب دیا. کنت مطلع علیہا, پروردگار تو مطلع ہے, تو جانتا تھا یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے کیا, ہمارے گناہ, ہمارا تیرے امر کا نہ بجا لانا, تیری نہیں سے نہ رکنا, سب کچھ تھا. تو مطلع ہے دون الناظرین, لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, لیکن تو مطلع ہے, اس اطلاع کے باوجود تو چھپا رہا ہے. اب اس دیکھیے پروردگار کیا فرما رہے, کہ والقادر علی اعلانہا فوق القادرین، تمام قدرت رکھنے والوں سے پروردگار کی قدرت اس میں زیادہ ہے کہ وہ ہمارے انہی تمام کے تمام عیوب کو، تمام کے تمام گناہوں کو اعلان کر دے، ظاہر کر دے لوگوں کے لیے، لیکن وہ نہیں کر رہا. تو یہ وہ مقام ہے کہ لک الحمد، تیرے لیے حمد. اور پھر یہاں ایک عجیب اور واقعاً جملہ، یہ اتنا مفصل بحث چاہتا ہے مقام ہے کہ فرما رہے ہیں کہ کانت عافیتک لنا حجاباً دون ابصارہم و رد من دون اسماعہم. یہ جو قادرین ہیں، قدرت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو کھول دیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ، ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے آ جائیں، لیکن پروردگار فوق القادر ہے، تمام قادرین کے اوپر قادر ہے، وہ چھپا لیتا ہے. تو اب تیری عافیت جو تو نے ہمیں معاف کیا ہے وہ حجاب بن جاتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ سکیں، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ ان کے کان ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو نہ سن سکیں. تو ستاریت کا جو مقام ہے اس کو کتنے خوبصورت الفاظ سے امام نے بیان کیا ہے، یہ اس دعا کے الفاظ ہیں.
الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں مولانا نقوی صاحب. اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ابھی دعا کے کچھ فقرے باقی ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی دعا کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اس گفتگو میں آپ نے ساتھ دیا. بہت ہی عجیب و غریب دعا ہے، اور میں پھر سے تاکید کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ اس صحیفے کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کے حوالے سے، اس مشعل راہ میں جاری ہے. اگر آپ ایک بار اس کی فہرست پہ نظر کریں تو خود بخود آپ کے اندر اشتیاق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا. صرف ایک اس کی لسٹ جو ہے، اس کی جو فہرست ہے، اس پر ایک نظر کر لیں، سرسری نظر. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. الہی افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. Allah.